بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 مئی 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نجم کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة النجم کا یہ پہلا رکوع بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. سورة طور کے بعد متصلا سورة النجم. سورة قاف سے ہم نے سلسلے وار سورتوں کا مطالعہ شروع کیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید میں تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں بھی معین کی گئی ہیں. 30 پاروں میں ایک تقسیم ہے اور اس کی حکمت یا مفاد اور مقصد یہ ہے کہ روزانہ کا ایک پارہ انسان تلاوت کرے تو ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے. 30 پارے ہیں، 30 دن بالعموم ایک مہینے میں ہوتے ہیں. ایک تقسیم ہے منزل یا احزاب، حزب، اور قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور یہ تقریباً مساوی ہیں، لیکن بالکل ہم وزن نہیں ہیں، اس لیے کہ صورتوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، کوشش کی گئی ہے کہ کوئی جہاں صورت مکمل ہو اس کے ساتھ ہی حس مکمل ہو. پاروں کی تقسیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے سورہ بقرہ تو ختم نہیں ہوئی، دوسرا پارہ ختم ہو گیا سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی، تیسرا پارہ ختم ہوتا ہے وہاں سورہ آل عمران ختم نہیں ہوتی، اس کا تسلسل چل رہا ہے، چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے سورہ آل عمران جاری ہے، چوتھے پارے کے ختم ہونے سے پہلے سورہ آل عمران ختم ہو چکی ہے لیکن سورہ نساء شروع ہو چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. چنانچہ اب مسلسل جو ابتدائی پارے ہیں ان میں سے کوئی بھی پارہ کسی صورت پر ختم نہیں ہو رہا، تو اس لیے کہ کوشش یہ کی گئی کہ برابر حصے ہوں، ہر شخص تلاوت اس انداز سے کرے، مساوی تقسیم ہو اور روزانہ کا ایک حصہ پڑھ کر 30 دنوں میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے، اور برابر کرنے کے لیے صورتوں کو بھی تقسیم کر دیا اور ان کو بھی جو ہے ان کی فصیل جو ہے وہ کاٹی گئی. صورت کا مطلب مراد کیا ہے؟ ایک فصیل سور، جیسے ایک شہر ہوتا ہے اس کے ایک فصیل ہوتی ہے، ہر صورت قرآن مجید کی اپنی جگہ ایک مضامین کا شہر ہے، کوئی چھوٹا شہر کوئی بڑا شہر. بہرحال پاروں کی تقسیم میں یہ فصیلیں کٹی ہیں جگہ جگہ، لیکن حزب کی جو تقسیم کی گئی احزاب میں یا منزلوں میں، اس میں صورتوں کی فصیل کو برقرار رکھا گیا، چاہے اس کی وجہ سے جو ہے کچھ اونچ نیچ سے اس کے اندر کوانٹٹی کے اندر حجم کے اندر کچھ فرق و تفاوت بھی ہو جائے، اس کو برداشت کیا گیا. ساتواں حزب یا ساتویں منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، جس سے ہم نے اپنے مطالعے کا باقاعدہ جو آغاز کیا تھا سلسلے وار مطالعے کا، وہ سورہ قاف سے کیا تھا، اور اس حصے کے اندر زیادہ تر قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں شامل ہیں اور زیادہ بڑا حصہ مکی صورتوں کا، مدنیات بہت کم ہیں. جبکہ پہلا حزب جو ہے اس کے اندر سب کے سب مدنی صورتیں ہیں. بہرحال یہ آخری منزل یا آخری حزب، اس کی صورتوں کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور اور اب سورۃ النجم. سورہ طور کا اختتام ہوا تھا اس لفظ پر، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجئے، اللہ کا ذکر ہو، تحمید ہو، تسبیح ہو، اور اس وقت جب ستاروں کی بارات رخصت ہوتی ہے، جب ستارے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں، یعنی جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کیا کیجئے. تو آخری لفظ نجم، نجوم، نجم کی جمع نجوم، ستارے، اور سورہ نجم نام بھی نجم ہے، اس کا آغاز بھی نجم سے ہوا. ون نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے یا جب وہ گر جائے. یہ بڑی ایک ظاہری اور معنوی مناسبت ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، ابھی تک جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں سب کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے. سورہ زاریات میں قسموں کی تعداد زیادہ تھی، سورہ طور میں بھی بہت تھی، سورہ قاف میں ایک ہی ہے اور یہاں بھی ایک ہے. ون نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ جو ساتھی ہیں، صاحب ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ قریش سے، سرداران قریش سے، مکی لوگوں سے، مکے والوں سے. تمہارے یہ ساتھی جو ہیں، نہ تو یہ بہکے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کجروی اختیار کی، نہ تو اپنے سیدھے راستے سے بھٹکے ہیں اور نہ کجروی اختیار کی. یہ اصل میں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے القابات چسپا کیے جاتے تھے، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس سے پہلے سورہ طور میں تفصیل سے آیا. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، بلکہ اس سے زیادہ الفاظ ہیں مسلسل جو ان سے سوالات کیے گئے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے, آپ اللہ کے فضل و کرم سے, اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. ام یقولون شاعر, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ یہی بار بار الفاظ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے ہاں کے کاہن کرتے ہیں, یہ شاعروں کی سی جو ہے وہ لفاظی ہے. معاذ اللہ, ایک خوبصورت سا جو ہے انہوں نے ادب کا ایک شہپارہ تو تراش لیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے جیسے شاعروں کی باتیں ہوتی ہیں. اسی حوالے سے یہاں فرمایا ما ضل صاحبکم, تمہارے یہ ساتھی جو تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو تم الصادق اور الامین کہتے رہے ہو اب تک, یہ نہ تو ہرگز بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کجروی اختیار کی ہے. بھٹکا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی دانش میں صحیح رستے کی تلاش میں ہو لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے پٹڑی سے اتر گیا. جیسے سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ضال جو بھٹکا ہوا ہے, گم کردہ راہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, یعنی وہ تو کوشش کر رہا تھا اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی, صحیح رستے پر چلنے کی, انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی, لیکن غلط فہمی کی وجہ سے وہ اس سے ہٹ گئے اور راستہ بھول گئے, بھٹک گئے. بھٹکنا کیا ہوتا ہے؟ راستہ بھول جانا. اس میں انسان کے اپنے اندر کی کوئی شرارت یا سرکشی شامل نہیں ہوتی. چنانچہ ضالین کا لفظ سورہ فاتحہ میں جو آیا تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ہیں نصارہ, وہ نصارہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. انہوں نے سوچا کہ اللہ سے لو لگانی ہے, اللہ سے محبت اور اس کا قرب, یہ ہمارا مقصد حیات ہے, تو بہتر یہ ہے کہ خانقاہوں میں اور غاروں میں زندگی کے مہدار سے کٹ کر وہاں رہ کر اللہ سے لو لگائی جائے, رہبانیت اختیار کر لی جائے, ترک دنیا. نیت غلط نہیں تھی لیکن صحیح رستے سے بھٹک گئے. یہ راستہ نبیوں اور رسولوں کا بتایا ہوا راستہ نہیں. تو ما ضل صاحبکم, نہ تو ایسا ہے کہ تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھٹکے ہوئے ہیں, ہرگز نہیں. وما غوا, اور نہ کسی اپنی سرکشی یا شرارت کی وجہ سے انہوں نے غلط رستہ اختیار کیا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود یہ قرآن ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں, اور پھر ان کا اپنا اخلاق, ان کا کردار, ان کی صداقت. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند ترین مقامات پر, مراتب پر فائز ہیں. یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں, ان کو اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. مجنون شخص ایسا ہوتا ہے, شاعر ایسے ہوتے ہیں, کاہن ایسے ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى, یہ اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے. ان کے ذہن مبارک سے جو کچھ الفاظ نکلتے ہیں اس کی بنیاد نفسانیت نہیں ہے, خواہش نفس نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا, جو کچھ ان کے لسان مبارک سے نکل رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے, یہ وحی ہے جو کی گئی ہے ان کی جانب, پروردگار عالم کی جانب سے. اب یہاں دیکھیے آپ, ایک تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے ذہن مبارک سے, لسان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس میں قرآن حکیم بھی ہے. آپ بتاتے تھے یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے, کوئی شک ہی نہیں. لیکن اور بھی جو کچھ آپ فرماتے ہیں, جو کہتے ہیں ہدایت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, رہنمائی کے حوالے سے, نیکی اور بدی کے حوالے سے, جو کچھ آپ کی تعلیمات ہیں, جو کچھ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اس قرآن کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے, سب کچھ من جانب اللہ. ان ہوا الا وحی یوحا, جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے کی گئی وہی ہے. اسی اعتبار سے جان لیجیے, تھوڑا سا اگرچہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, کہ قرآن مجید کو ہمارے علماء کہتے ہیں وحی مطلوب, اور احادیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، ان کو کہتے ہیں وحی غیر متلو. ہے وہ بھی وحی، متلو کا مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن وہ وحی ہے جسے تلاوت کیا جاتا ہے، جو قرآن اللہ کا کلام کے طور پر نازل ہوا کہ اس کی تلاوت کرو، یہ وہ وحی متلو ہے. اور وحی غیر متلو اس کے علاوہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہیں، لیکن ان کو قرآن کی طرح تلاوت نہیں کیا جاتا، لیکن رہنمائی تو ان سے لینی ہے، تو اللہ کی طرف سے، وہ ہے قرآن ہی کی تشریح. یہ ہے جو خود قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معین کر دیا. لیکن آج کے فتنہ پرور لوگ جو ہیں ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ وہ سنت اور حدیث سے مستغنی ہیں، سمجھتے نہیں کہ حدیث اور سنت بھی جو ہیں وہ کوئی بنیادیں ہیں دین کی اور شریعت کی. بالکل انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، قرآن قرآن سب کچھ اسی میں ہے. اور یہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا رہا ہے ڈیوٹی، کہ جو کچھ اس میں ہے اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، اس کو وضاحت سے آپ نے بیان فرمانا ہے. قرآن میں تو کہہ دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا ہے، قرآن میں تو آپ کو نہیں ملیں گے. اور کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، پورے دین کا یہ معاملہ. سنت کو اور حدیث کو کاٹ دیں تو پھر قرآن جو ہے شریعت کے شرعی احکام کے اعتبار سے بڑے ہی مختصر سا حصہ رہ جائے گا، اور اس کو بھی موم کی ناک بنا کر جو چاہیں کریں، جیسے کہ اس دور میں کیا گیا. اسی قرآن کی بنیاد پر روشن خیالی کے لیے بھی بنیادیں بنا پیدا کر لی گئیں، رواداری کے لیے بھی جو ہے بنیادیں فراہم کر لی گئیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق، لیکن اس کے لیے انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ سنت اور حدیث کو کاٹا جائے، اس سے اس کی اہمیت کو گھٹایا جائے. بس یہی ہے اصل وحی. اور خود قرآن کہہ رہا جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہے. تو ایک اعتبار سے وہ لوگ خود قرآن کو نہیں مان رہے، جو مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قرآن نے معین کر دیا، حضور کو وہ مقام دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اور کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن، تو حقیقتاً وہ قرآن کے منکر ہیں مانوی اعتبار سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جو کچھ یہ فرما رہے ہیں یہ سب اللہ کی جانب سے وحی کیا گیا ہے. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی حزل نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب، اس کا کلام ہے، اس کی طرف سے ہدایات ہیں جو آ رہی ہیں. علمہ شدید القوا. دیکھیے، ایک تو کوئی شاعر ہوتا ہے، کاہن ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے. مجنون تو وہ ہے جو فاطر العقل ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ فاطر العقل کو قرار دے سکتا ہے کوئی شخص جس میں ذرا بھی دستی بھر سمجھ بھی ہو؟ نیور. اسی طریقے سے کاہن کون ہوتے ہیں؟ جو جنات کو قابو کرتے ہیں اور جنات کے ذریعے سے کچھ تھوڑی بہت خبریں ان کو ملتی ہیں، اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے مکس کر کے اور پھر لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں ان کے بارے میں، اور تقدیر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. لیکن ان کا اپنا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ معاشرے کے گھٹیا ترین اور سب سے زیادہ کردار کے اعتبار سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ شیاطین جن کو قابو کرنے کے لیے، جنات کو قابو کرنے کے لیے انہیں سب کچھ وہ کرنا پڑتا ہے جو شیطان چاہتا ہے. اللہ کے رسول کی ذرا سیرت دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، تم کہاں ملا رہے ہو؟ اسی طرح شعراء کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی مجلس آرائی ہوتی ہے، کردار کے قاضی تو وہ کبھی ہوتے ہی نہیں. اقبال جیسا جس کی فکر کی بلندی جو ہے، واقعی اس پر انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ فکر کس درجے بلند ہے، خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لیکن بھارت ان کا تو ایکسیپشن ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان اور اصحاب عمل نیک اعمال والے بھی ان میں کچھ ہیں، لیکن وہ ایکسیپشن ہے. عام شعراء کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس دور کے شعراء کیسے تھے؟ ان کی مجلسوں میں کس قسم کی باتیں ہوتی تھیں؟ کس قماش کے لوگ ان کے گرد جمع ہوتے؟ تو چنانچہ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اور اتنی پاکیزہ تعلیمات، جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور خاص طور پہ قرآن تو ہے اللہ کا کلام، اور اس کلام کے اندر وہ رب کی جو عظمت ہے، جو شہنشاہ کائنات ہے، اس کی عظمت کا عکس، اس کی ریفلیکشن اس کے کلام میں موجود ہے. اور اسی وجہ سے جو سنتا تھا کہتا تھا ما ھذا قول البشر، انسانی کلام نہیں ہو سکتا، تو کہاں جوڑ رہے ہو تم؟ اس سے اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ کاہنوں تک جو باتیں پہنچاتے ہیں وہ جنات ہیں، شیاطین جن ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ پیغام جانے والی ہستی کون ہے؟ ذرا اس کا بھی اندازہ کرو. علمہ شدید القوا، یہ جو کچھ سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وحی آ رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے احکامات اور ہدایات آ رہی ہیں، یہ کن کے ذریعے آ رہی ہیں؟ شدید القوا، بہت زور آور، با اختیار، ذو مرہ، بڑے مرتبے اور مقام والے، بڑے طاقتور ہیں، پیدائشی طاقتور. فاستوى، جبرائیل امین کے حوالے سے علیہ السلام قرآن مجید کے دو مقامات پر ان کا تذکرہ ہے ان کی شخصیت کے بارے میں، اور یہ بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، ملک کی شکل، فرشتے کی حیثیت، جسے ہم عام آدمی نہیں دیکھ سکتے. دو مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے اور ملاقات ہوئی ہے، یعنی جس کے ذریعے وہ کلام آ رہا ہے وہ کیا شخصیت ہے؟ سورۃ تکویر 30ویں پارے میں ہے، انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن جو ہے یہ لایا کہ ہوا ہے کلام کس کا؟ رسول، فرشتوں میں سے بھی رسول ہوتا ہے، اللہ کا پیغام اللہ سے پیغمبر یا انسانوں میں سے جو رسول ہے اس تک پہنچانے والا، یہ پیغمبر اللہ سے پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، یہ بھی رسالت ہے. اور جبرائیل امین ایک رسول کا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. پیغام لانے والا کون ہے؟ وہ ایک فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا. لیکن ہر فرشتے کو یہ سعادت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، رسول بن کر آئے. یہ سعادت ملی جبرائیل امین کو، جن کا مقام بہت اونچا ہے فرشتوں میں. انہ لقول رسول کریم، بہت باعزت پیغامبر ہے، ان کا لایا ہوا قول ہے، وہ جبریل امین. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو فرشتوں کے ہاں بہت قوت والے با اختیار ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے، بڑے رسوخ والے. مطاع ثم امین، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے تو ان کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے بھی ان کے احکام کے تابع ہیں. ثم امین، اور پھر اس پر نور علی نور کے انتہائی امانت دار ہیں، جو کچھ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے، شوشے بھر کی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصادق اور الامین تھا، تو فرشتوں کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو الامین کا لقب دیا. اور ان کاہنوں کے پاس جو لانے والے ہوتے ہیں خبریں الٹی سیدھی، وہ شیاطین جن ہوتے ہیں، انتہائی غلیظ مکروہ مخلوق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے والے وہ جبرائیل ہیں. تم نے کیا سمجھا؟ دو مرہ، فاستوى، فاستوى، اور وہ اپنی اصل شکل میں نمودار ہوئے. اب ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابتدائی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا تھا جبریل امین کو دیکھا, اچانک افق پر نگاہ پڑی ہے تو بعض احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ افق مبین پر تھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور یہاں پر الفاظ یہ ہیں, ذو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, افق اعلیٰ پر تھا, اور اس کیفیت سے تھا کہ پورا افق اس سے بھر گیا. وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور افق اعلیٰ, یہ جب چودھویں کا چاند بھی ہوتا ہے, جب افق اعلیٰ پر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تابناک ہے, واضح ترین. اسی طرح سورج جب خورشید نصف النہار پر ہوتا ہے تو وہ افق اعلیٰ پر ہوتا ہے, سب سے زیادہ روشن چمکدار اس وقت ہوتا ہے. تو یعنی اتنے واضح انداز میں اور اتنے مہتاب جیسی چمک کے ساتھ وہ موجود تھے افق اعلیٰ پر, اور پورا افق اس سے بھر گیا تھا. ثم دنا فتدلى, اور پھر وہ جبریل وہی بیٹھے بیٹھے قریب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لٹک آئے نیچے, بالکل قریب آ گئے. فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے قریب کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. ہمارے ہم کہتے ہیں گز بھر کا فاصلہ. عرب لوگ چونکہ تیر اندازی کے ماہر تھے تو ان کے اپنے محاورے میں ایک کمان کا فاصلہ, محاورہ ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے, تو دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم, اتنے نزدیک آ گئے. اور اس کی تشریح جو آئی ہے حدیث میں کہ اپنی جگہ وہاں برقرار رہتے ہوئے اس طرح سے آئے ہیں, وہ عجیب و غریب انداز سے کہ اپنی جگہ پر قائم بھی ہیں اور بالکل جیسے کوئی لٹک کر سامنے آ جاتا ہے. پھر کیا ہوا, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, پھر انہوں نے وحی کی اللہ کے بندے کی جانب جو وحی کی. روایات میں آتا ہے کہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات تھی وہ وحی اس انداز سے ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. سات آیات سورہ مدثر کی, یہ بالکل ابتدائی دور کی جو وحی ہے ان میں سے ہے, اور حضرت جبرائیل نے یہ جو وحی ہے یہ اس شان سے پہنچائی ہے, اس انداز سے پہنچائی, بالکل قریب آ کر تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, اور ایک شفقت کا انداز. ما کذب الفؤاد ما رأى, جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. بعض اوقات ہوتا نا کہ انسان کچھ دیکھتا ہے اور وہ آنکھیں ملتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, حقیقت ہے کہ نہیں ہے, لیکن دل نے پوری تسلی کے ساتھ دیکھا اور دل میں یقین, آنکھوں نے دیکھا ہے پورے ثبات کے ساتھ, اور دل نے اس کی نفی نہیں کی, یعنی دل نے بھی گواہی دی کہ یہ وہی ہیں, جبرائیل ہیں, اللہ کی طرف سے آئے, کوئی شبہ نہیں. کیونکہ وہ لوگ جب کاہن کی بات کرتے ہیں وہ تو شیطانوں کی باتیں ہوتی ہیں, شیطان ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. تعارف کروایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچائے تو کس طریقے سے پہنچا, لانے والا کون ہے, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات کس انداز سے ہوئی ہے, یہ ساری تفصیلات جو ہے قرآن مجید دے رہا ہے. افتمارونہ علی ما یرا, تو کیا تم اس سے بحث کرتے ہو, جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو اس نے خود دیکھی ہے, جو چیز اس کا مشاہدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اب تم کہتے ہو کہ انہیں کسی نے پڑھا دیا, کوئی جنات ہیں کوئی اور ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں, تو کس بحث میں پڑے ہوئے ہو, تو ان کا دیکھا ہوا, ان کا اپنا مشاہدہ ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور انہوں نے تو دیکھا تھا ایک اور بار بھی, ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کب دیکھا, یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اسی طریقے سے ان کی ملکی شکل میں، اصل شکل میں ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ نوٹ کیجئے گا کہ عام طور پر جو وحی آتی تھی تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ نزل به الروح الامین وعلى قلبک، وحی لے کر روح الامین جبرائیل نازل ہوتے تھے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ وحی کا جو عمومی معاملہ تھا وہ اس طرح سے تھا، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی ہے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن نہ جبرائیل کسی کو نظر آ رہے ہیں، نہ جو الفاظ وحی کے ہیں وہ کسی کو سنائی دے رہے ہیں۔ وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ جبرائیل آئے تھے اور یہ وحی مجھ پر آج نازل ہوئی ہے۔ وہ مختصر بھی ہو سکتی تھی، طویل بھی ہو سکتی تھی، اور پھر وہ آپ سناتے تھے صحابہ۔ یا غار حرا میں ملاقات ہوئی، یا اب ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک مرتبہ اور بھی ان کو اصل شکل میں دیکھا اترتے ہوئے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ مفسرین نے اس کو جوڑا ہے اور بات بنتی ہے، یہ اس وقت جب معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ گئے تھے تو سدرۃ المنتہا تک پر جب پہنچے ہیں تو جبرائیل اپنی اصل شکل میں نظر آئے، اور اس وقت بھی آپ نے ان کا مشاہدہ کیا۔ ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، اس بیری کے درخت کے قریب جو منتہا۔ اب یہ منتہا جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کروں گا۔ اور بیری کا درخت، اب اس کی بھی اصل تعبیر کیا ہے، بہرحال جو قرآن کے الفاظ ہیں ہمیں اسی کے مطابق دیکھنا ہے۔ جیسے جنت کے پھل ظاہراً تو ہمارے لیے وہی پھلکوں کی بات ہے، لیکن ان کی نوعیت اور کیفیت ہی اور ہوگی، تو وہ بیری کس نوعیت کی ہے، کس کیفیت کی ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ کہ وہ ایک مقام ختم ہوتا ہے، دو الگ الگ ملکوت کے عالم ہیں، چھٹے آسمان پر کہا جاتا ہے اس کی جڑیں ہیں اور ساتویں پر اس کی شاخیں ہیں، اور منتہا کہا گیا کہ وہ ایک ایسے مقام پر ہے جو آخری مقام ہے، نیچے والے فرشتے اور نیچے سے آنے والا اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور جو اوپر والے ہیں وہ اس سے نیچے نہیں آ سکتے۔ دو عالم وہاں جدا ہو رہے ہیں۔ اب وہ عالم کیا ہیں؟ علماء نے کہا ایک عالم ناسوت ہے، ایک عالم لاہوت ہے، لیکن ان چیزوں کی تفسیر ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ سات آسمان، وہ ایک مقام تھا جہاں عام فرشتوں کی بھی رسائی نہیں، منتہا، اس سے آگے تو بہت ہی کو خاص معاملہ۔ اس یخش سدرۃ ما یخشا، جبکہ ڈھانپے ہوا، عندہا جنت الماوا، اور اسی کے نزدیک ہے جنت الماوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر جنت الماوا اس کے بعد ہے، جو اگلا مقام شروع ہوتا ہے وہ جنت الماوا کا ہے، اور یہاں سے آگے جو ہیں فرشتے بھی نہیں، نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، واللہ اعلم۔ لیکن سدرۃ المنتہا معراج کے سفر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل کا مشاہدہ ہوا، عندہا جنت الماوا اذ یخش سدرۃ ما یخشا، جبکہ اس سدرہ کو، بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کے کچھ ایسے مظاہر تھے کہ جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، غیر معمولی طور پر۔ بہت سے الفاظ آپ مفسرین نے لکھے ہیں، سنہری پروانے، انتہائی تابناک، روشن، لیکن یہ کہ اس کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اللہ کی تجلی کے کچھ ایسے مظاہر تھے۔ اسی لیے آگے الفاظ کیا ہیں، پہلے تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہ نہ تو کج ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، نہ بے قابو، جو مشاہدہ ہے اس کا تحمل کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی سے درخواست کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، ربی ارینی انظر الیک قال لم ترانی، جواب ہوا، ارشاد ہوا کہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، لیکن سامنے والے پہاڑ پر نگاہ ڈالنا، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر وہی امید ہے کہ شاید تم مجھے دیکھ سکو. فلما تجلى ربه للجبل، جب اس کے رب نے اپنی ایک تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، ایک تجلی ہے، ذات کا مشاہدہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی ایک تجلی، اس کا ایک پرتو وہ ڈالا ہے. جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقہ، پہاڑ رضا رضا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. موسیٰ بے ہوش رفت، بیک جلوہ صفات، ایک جلوہ صفات سے، ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہاں وہ تجلیات کیا کیا تھی اللہ تعالیٰ کی، اور انوار کس کس انداز کے تھے، تفصیل نہیں آئی، اگرچہ بعض کے نزدیک خود ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ بھی ہوا. چنانچہ تفسیر قرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مقام ہے، اور خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ایک بہت اونچا مقام. ام المومنین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا. ہاں اللہ تعالیٰ کے تجلیات ہیں، اللہ کی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کا، نشانیوں کا مشاہدہ کیا، بہت بڑی بڑی نشانیوں کا. وہ نشانیاں ہیں، وہ تجلی ہے، وہ انوار ہیں، لیکن ذات کا مشاہدہ نہیں ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، ذات کا بھی مشاہدہ ہوا. یہاں پر یہ اس دور سے ایک اختلاف چلا رہا ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اس وقت، وہ اللہ کے اس بندے نے جو پہنچا ہوا تھا اس مقام پر، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا وہاں مشاہدہ کیا. اور الفاظ ما زاغ البصر، نگاہ کج نہیں ہوئی، یعنی پوری طرح نظر جما کے ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھا، پورے تحمل سے. وما طغى، لیکن حد ادب سے آگے بھی نہیں بڑھی، بے قابو بھی نہیں ہوئی. اب یہ اس کا ذکر کرتے ہوئے، عام طور پر والد محترم رحمہ اللہ اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دیتے تھے کہ یہ مقام اس وقت سمجھ میں آیا جب اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں اس کے بالکل برعکس، یعنی نگاہ نے تجاوز بھی نہیں کیا اپنی حدود سے، اور دیکھا ہے پورے ٹھہراؤ سے اور پورے جماؤ کے ساتھ. ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ. یہ ہے سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور کی ملاقات، اور آپ کا جو ہے سفر معراج، اس کا حوالہ. قرآن مجید میں یہ جو معراج کا وہ حصہ، آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر بس اسی مقام پر ہے، باقی ساری تفاصیل جو ہے آپ کو احادیث میں ملتی ہے. اور اس کا جو ابتدائی زمینی حصہ ہے، اس کا ذکر سورہ اسراء، بنی اسرائیل کے آغاز میں، جو آیت میں نے بھی تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو بہرحال یہ ہے آغاز، اس کے بعد ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم کن بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہو. افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، وہ رب، اس کی عظمتیں، اس کی انوار، اس کی آیات، اور وہی لانے والے جبرائیل، وہ کیا پاکیزہ شخصیت ہیں، کیا ان کا مقام ہے، روح القدس، اور جن پر وہی کی جا رہی ہے وہ وہاں پہنچے ہیں جہاں تک جبرائیل کے بھی پر جلتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک مینارہ نور، اور تم افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے غور کیا یہ جو لات ہیں اور عزا ہیں، وہ منات الثالثۃ الاخرى، اور ان کا تیسرا بت منات جو بعض کے نزدیک ترتیب میں دوسرا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، یا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں ہوں، یہ پھر اللہ تعالیٰ طنز کرتا ہے قریش پر کہ تم نے اللہ کے لیے جو اگر تجویز بھی کی تو بیٹیاں، خود اپنے لیے اس کو باعث ذلت سمجھتے ہو کہ بیٹی ہو، اپنی عقل کا ماتم کرو، کیا کر کے رہے ہو؟ الکم الذکر ولہ الانثی، چنانچہ یہ لات منات اور عزا یہ سب کے سب مؤنث نام ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہی کو بت انہوں نے تراش کے رکھے ہوئے ہیں لات منات اور عزا کی شکل میں. یہ کیا تم نے جو ہے ایک مشرکانہ انتہائی غلیظ نظام بنا رکھا ہے؟ کہاں یہ پاکیزہ کلام اور کہاں وہ رب صاحب ذوالعزہ اور پھر یہ وحی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، اور تم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں ہوں، تلک اذن قسمۃ ضیزۃ، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے تمہارے ذہن کے تراشیدہ خیالات ہیں، صرف نام ہیں، لات منات عزا حبل، خارج میں ان کی کوئی حقیقت نہیں، نام ہے تم نے رکھ لیے، پتھر کے بت تراش کے کچھ نام رکھ لیے، حقیقت کوئی نہیں ہے پیچھے. ما انزل اللہ بها من سلطان ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے کچھ نام رکھ لیے، باقی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل سند نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن، تم ظن اور گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو یقینی شے ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہو، وما تهوى الانفس، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہو. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، حالانکہ تمہارے پاس رب کی طرف سے الہدا آ چکی ہے. اس مطالعے کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں، چند آیات رہ گئی ہیں پہلے رکوع کی، باقی حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ مزید کہنے کو باقی تو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شاید تھوڑا مؤخر ہو گیا معاملہ، اصولی طور پر تو طے ہو گیا ہے، نیٹو سپلائی تو کھولنی ہے، کوئی راستہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بظاہر، پچھلے جمعے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، یا وہ دجال کا ایک ہاتھ میں پانی ہے اور ایک میں آگ ہے، اور اللہ کے رسول بتا چکے ہیں کہ وہ پانی اصل میں جو ہے وہ آگ ہے، اور جس کو وہ آگ دکھا رہا ہے وہ ہے اصل میں راحت اور اللہ تعالیٰ کے رضا کا راستہ، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ عملاً اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 11 سالوں میں ہم نے اپنا وہ کچھ نقصان کیا ہے، وہ کچھ نقصان کیا، عام لوگ تو مادی طور پر دیکھتے ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہم اپنا خود اپنا کر چکے ہیں جنگ کے اندر، لیکن اس سے کہیں زیادہ کیا کچھ ہے جو ہم نے دینی اقدار کو قربانی دی ہے، جو اپنے دین و ایمان کو بیچا ہے، جو اللہ اور رسول کا جو ہے اس کے غضب کو دعوت دی ہے، اللہ سے غداری کر کے بدترین عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بنایا ہے، ہمیں ملا کیا؟ پہلے ہم نے 100 جوتے کھائے ہیں، پہلے 100 پیاز کھائے ہیں کہ ہمیں جوتے نہیں چاہیے، امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شاید جوتے پڑیں گے، پیاز کھا لیتے ہیں، 100 پیاز کھا بیٹھے ہیں، اب جوتے پڑنے شروع ہو گئے. یہ جو ایپٹ آباد کا واقعہ تھا، یہ ایک بھرپور جوتا تھا جو امریکہ نے ہمارے منہ پہ دے مارا، پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیا کہ ہمارے اصل مجرم کو تو تم چھپائے بیٹھے ہو، یہ سب کیا تم نے ڈرامہ رچایا ہوا، اور دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے ہم سب. پھر سلالہ چیک پوسٹ والا واسطہ واقعہ، وہ دوسرا جوتا برسایا اور وہ جوتوں پہ جوتے مارے گا، مار رہا، تو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہاں دوسرا راستہ یہ وہ گیدڑ والا راستہ ہے جو کہا تھا نا ٹیپو سلطان نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے ہزار سال کی زندگی سے بہتر ہے. ہم اس مقولے کو کوٹ تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کوٹ کرتے ہیں. کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر انتہائی بے وقوف ہے, گیدڑ نہایت عقل مند ہے, ہزار سال جی تو لیا نا. لیکن ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں گیدڑ کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے, بہت زیادہ گر چکی. چنانچہ اب شیر بننا ہے, شیر بننا مسلمان کا کیا ہے, اس کے لیے قوت اور طاقت, اس کا سہارا اللہ کی ذات ہے. اس کا دامن پکڑیں گے تو سختیاں تو اس وقت بھی آ رہی ہیں, طرح طرح کی کچھ سختیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آزمائش تو دے گا کہ یہ دامن اس وقت جو پکڑا ہے یہ واقعی دل سے پکڑا ہے یا اس وقت وقت گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کا جو معاملہ کر رہے ہیں, وہاں بھی ڈبل گیم کھیلنے کا خیال ہے. لیکن جب ثابت کر دیں گے کہ اللہ کے وفادار ہیں تو انشاءاللہ پھر عزت, سربلندی, وقار, وہ سب کچھ ہمیں ملے گا. راستہ صرف یہ, نو ادر وے. ہاں گیدڑ کی طرح جیتے رہیں, گیدڑ کی طرح جیتے رہیں جب تک اللہ کو منظور ہوگا. اسی طریقے سے گیدڑ سے بدتر زندگی جو ہے ہماری قوم کی وہ شاید کچھ اور سستے کے لیے چل جائے, لیکن باعزت زندگی کا واحد راستہ یہ ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قبلہ درست کرنے کی ہمت عطا فرمائے.